بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، ہر جمعرات کو آتے ہیں پیام رحمان لے کے، اور آج ہم اس پروگرام میں سحر عالمی نیٹ ورک کی طرف سے، سحر کا یہ پروگرام جو آپ ہر ہفتے دیکھتے ہیں جمعرات کو پیام رحمان، اس میں ہم آج سورہ قریش کا تعارف پیش کریں گے. اور ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے معزز مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب تشریف فرما ہیں. انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ ہماری گفتگو شروع ہو، چلتے ہیں پہلے ہم سورہ قریش کا ترجمہ اور اس کی تلاوت سنتے ہیں، پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ قریش کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ہم نے سنا، اور ہمارے مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب آج اس سورہ کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے، سورہ کے تعارف اور اس کی تفسیر اور آیات کے مختلف جو معانی ہیں یا اس کے اندر جو الفاظ ہیں ان کے جو معانی ہیں اس پہ مفصل گفتگو ہوگی. چلتے ہیں اپنے مہمان کی جانب اور ان سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں خوش آمدید کہتا ہوں نقوی صاحب آپ کو اس پروگرام میں، اور ہمیشہ کی طرح جو ہمارا دستور رہا ہے کہ پہلے سورہ کا ایک اجمالی تعارف ہو جائے کہ یہ سورہ کس طرح کا سورہ ہے، اور اس کا جو ایک بایو ڈیٹا ہے وہ آپ بیان فرما دیجیے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه نستعین وهو خیر ناصر ومعین. الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد. اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور سحر ٹی وی کے خدمت گزاروں کی خدمت میں اور آپ کی اور ان سب کی طرف سے جملہ عالم اسلام کی خدمت میں اس مبارک اور مقدس مہینے کی جملہ آیات کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. عید قربان اس مہینے میں ہے، اور پھر عید اللہ الاکبر، عید غدیر اس مہینے.
بے شک، بہت بہت شکریہ.
یہ سورہ، سورہ قریش جو قرآن میں 106 نمبر پر ہے آج، اور اس کا ایک دوسرا نام سورہ ایلاف بھی ہے، وہ بظاہر چونکہ اس کی آیتوں میں لفظ قریش بھی ہے اور لفظ ایلاف بھی ہے، اس وجہ سے یہ نام ان کا ہوگا. یہ قرآن کریم میں موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس وقت 106 نمبر پر ہے، اور اس میں 4 آیتیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ بعض، البتہ بہت ضعیف قول اور کمزور قول کی بنیاد پر، بعض مفسرین اور ماہرین علوم قرآن نے یہ کہا ہے کہ جو آخری آیت ہے الذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف، یہ دو آیتیں ہیں، یعنی الذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف، یہ ٹکڑے ٹکڑے. اگر ایسا ہو جاتا ہے تو 5 آیتیں ہو جاتی ہیں،
ورنہ
جیسا کہ قرآن کریم میں لکھا ہوا بھی ہے، اور اکثریت قاطع اس بات کو کہتی کہ اس، یہ سورہ، سورہ یہ 4 آیتوں پر مشتمل ہے. بعثت کے 3rd سال یہ سورہ نازل ہوا ہے، اور سورہ فیل کے بعد یہاں ہے، اور فقہی اعتبار سے یہ بھی حکم ہے فقہاء اسلام کا کہ اس سورہ کو سورہ فیل کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے گا. اگر نماز میں ہم حمد کے بعد سورہ کی قراءت کرتے ہیں تو جس طریقے سے دوسرے سورے ہیں وہ ایک سورہ بس پڑھ سکتے ہیں آپ. سورہ قل ہو اللہ ہے، سورہ انا اعتینا ہے، سورہ حشر ہے، سورہ نصر ہے، کوئی بھی سورہ ایک پڑھیں گے. لیکن قرآن مجید کے 4 سورے ایسے ہیں جو نماز میں پڑھنے کے لیے ان کو گویا 2 سوروں کا مقام حاصل ہے. اگر آپ نے فیل پڑھا ہے تو اس کے بعد آپ کو لئیلاف قریشین پڑھنا ہوگا،
یہ سورہ قریش کو مکمل،
جی، مکمل کرنا ہوگا. جس طریقے سے
سورہ فیل اگر پڑھ کے ہم آگے بڑھ جائیں
تو ایسے ہی ہے جیسے نعتین آدھا پڑھ دیا ہے.
اچھا،
ایسے ہی ہے جیسے سورہ نصر آدھا پڑھا ہے، سورہ قل یا ایھا الکافرون آدھا پڑھ دیا ہے، تو چونکہ نماز میں سورہ حمد کے بعد ایک دوسرا سورہ بھی پڑھنا ہوتا ہے، لہٰذا یہ حکم ہے اور روایتوں میں آیا، ظاہر ہے اس کی روشنی میں فقہاء اسلام یہ کہتے ہیں کہ یہ سورہ ملا کر نمازیں پڑھے جائیں گے،
یعنی وہ یہ دو سورہ ملا کے ایک سورہ شمار ہوتے ہیں نماز
کے لیے، اور وہ اس وجہ سے ہے کہ دونوں کا پیغام اور دونوں کا مفہوم پورا ہوتا ہے ایک دوسرے کی وجہ سے،
ایک دوسرے یعنی جڑے ہوئے ہیں،
ہاں اس سے اس کو الگ ہٹا کر دیکھا جائے تو بظاہر لا یعنی اور بے معنی ہو جاتا ہے سورہ، ایسے ہی ہے سورہ یعنی قرآن کریم کا 93 نمبر سورہ اور 94 نمبر سورہ، سورہ زحا اور سورہ شرح، الم نشرح لک صدرک، جی سورہ شرح بھی کہتے ہیں کہ اس میں شرح صدر کا ذکر ہے، ان شرح بھی اس کے لفظ کی وجہ سے کہتے ہیں، بہرحال الم نشرح لک صدرہ کہ یہ جو سورہ ہے یہ اس کو پڑھا ملا کر پڑھا جائے گا،
سورہ
جس طریقے سے وہ دونوں ملا کر نمازیں پڑھے جائیں گے ایسی یہ سورہ، تو یہ ایک مختصر تعارف ہے سورہ کا کہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔
قبلہ اس سورہ کی کوئی فضیلت جو احادیث میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یا ائمہ ہدا علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی روایت ہو جو اس سورہ کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے، اس لیے کہ کسی بھی سورہ کے تعارف میں چونکہ بہت ساری احادیث ہیں جو سوروں کی فضیلتوں کو بیان کر رہی ہیں، تو تعارف مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس سورہ کی فضیلت بیان نہ ہو جائے۔
ٹھیک ہے، سورہ کے بارے میں جب ہم روایتوں پر نظر ڈالتے ہیں تو میں نے ایک دو حدیثیں ہیں یہاں لکھی ہیں، میں ذکر کروں آپ کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، آپ نے فرمایا ہے من قرأها اعطی من الاجر 10 حسنات بعدد من طاف بالکعبۃ واعتکف بها، جن افراد نے خانہ کعبہ کا طواف کیا ہے یا جن حضرات کو یہ شرف اور منزلت اور اللہ کی طرف سے توفیق حاصل ہوئی ہے کہ وہ خانہ کعبہ میں رہ کر اعتکاف کرتے ہیں، ان کا جو بھی ثواب ہوتا ہے اس سورہ کے قاری کو خداوند عالم اس کے 10 گنا ثواب دے گا۔
سبحان اللہ، کیا کہیں،
یعنی جب سے خانہ کعبہ کا جن حضرات نے طواف کیا ہے اور جو حضرات کو توفیق حاصل ہو گئی کہ اعتکاف، ان کی جو بھی تعداد ہے، فرض کیجئے 10 لاکھ لوگ، 10 کروڑ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کی عدد کے 10 گنا برابر اس سورہ کے قاری کو ثواب ملے گا۔
اللہ،
یہ نبی کریم صادق پیغمبر اور ہمارے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ مجموع البیان علامہ طبرسی نے اپنی تفسیری کتاب جو قرآن کریم کی تفسیر پر مشتمل ہے اس میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ اب بہرحال میں اس سے پہلے بھی یہ گزارش کر چکا ہوں کہ یہ جو احادیث ہوتی ہیں یہ گویا ایک طریقے سے ابھارنے والی ہوتی ہیں ہمیں، اور معید ہوتی ہیں، محرک ہوتی ہیں کہ ہم یہ دیکھیں کہ اتنا اجر و ثواب، ایک شخص نے محنت کی ہے، زحمت کی ہے، خانہ کعبہ کا سفر کیا ہے، وہاں جا کر طواف کیا ہے اور ایسے ہی وہاں اعتکاف کیا، یعنی کچھ دن وہاں گزارے ہیں اور فقط خود اور اللہ کے درمیان ارتباط کیا ہے، اعتکاف یعنی بالکل دنیا سے اس نے قطع تعلق کرنے کے بعد کم سے کم 3 دن میں اعتکاف، 3 دن سے کم نہیں ہوتا اور 9 دن 10 دن تک بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، وہ جو اس نے پوری زحمت کی اس کا ثواب بلکہ ان کے 10 گنا ثواب دیا جا رہا ہے، تو بغیر گویا اس کی آیتوں میں غور و فکر اور جس پیغام کو خداوند عالم اس سورہ کے ذریعے پہنچانا چاہتا ہے اس پیغام پر توجہ کے بغیر یقینی طور پر اس ثواب کا آدمی مستحق نہیں ہو سکتا ہے۔ گویا قرآت ابھارے گی تدبر اور تفکر کہ بار بار قرآن کریم نے اپنی آیات میں انسانیت کو، بشریت کو اور صاحبان ایمان کو یہ اس بات کی طرف ابھارا ہے کہ کیوں آپ غور و فکر نہیں کرتے، کیوں آپ تعقل سے کام نہیں لیتے، کیوں قرآن آیت میں آپ تدبر نہیں کرتے، تو قرآت سبب بنے گی تدبر اور تفکر کا، اور تفکر اور تدبر سبب بنے گا عمل کا، اور عمل سبب بنے گا آدمی کے انسان کامل ہونے،
یعنی کردار سازی کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ راستہ
ذریعہ، یعنی یہ تمام تر جو ثواب ہوتے ہیں وہ اسی لیے تاکہ آدمی ان سے فائدہ اٹھانے کے بعد ایک بہترین بندہ پروردگار اور اس کے نتیجے میں ایک بہترین انسان بن سکے۔ دوسری ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ اذا قرأت على طعام يخاف منه كان فيه الشفاء ولم يؤذى آكله ابدا، کہتے ہیں کہ اگر کسی بھی کھانے کے بارے میں آپ خوف زدہ ہیں، فرض کی کس کھانے کا ٹائم ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس سے مجھے نزلہ ہو جائے، زکام ہو جائے، بخار ہو جائے، یہ بس اوقات ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جس سے آدمی کو خوف ہوتا ہے. تو کہتے ہیں اگر اس کھانے پر اس سورے کو پڑھنے کے بعد، یعنی کھانے پر سورہ پڑھ لیا جائے اور یا کھانے سے پہلے اس سورے کی تلاوت کر لی جائے، تو اس میں شفا پیدا ہو جاتی ہے اور اس کھانے کی وجہ سے آدمی کبھی بھی اذیت کا شکار نہیں ہوگا. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور بظاہر چونکہ اس میں اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف وغیرہ کا تذکرہ ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہوگا کہ مادی احتیاجات اور ضرورتیں پوری کرنا بھی اللہ کو مد نظر رکھتے ہوئے عین عبادت ہیں. یہ ضرورتیں خدا نے خلق کی ہیں، ایسا نہیں ہے. بس اوقات آدمی ایسا سوچتا ہے کہ مادی اپنی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے جب جاتا ہے تو سوچتا خدا سے دور ہو گیا. نہیں، یہ ضرورتیں بھی پوری کرنا اللہ کی عبادت کا تصور ذہن میں رکھتے ہوئے تو یہ خود بھی عبادتیں بن جاتی ہیں. یا ایک دوسری حدیث بھی اسی طرح کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، من قرأ علی طعام لم یرا فیہ سوء ابدا. ایک تو وہ حدیث تھی اگر خوف ہے، ایک یہ کہ کسی بھی کھانے پر اگر اس سورے کو پڑھا جائے تو وہ کھانا کبھی بھی آدمی کے لیے نقصان نہیں ہو دے سکتا ہے. گویا جیسا کہ ہمیں بہت سی احادیث میں اور روایات میں اور آداب اسلامی میں اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ جب بھی ہم کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں، تو ہمیں بسم اللہ کے ذریعے کھانا چاہیے اور آخر میں الحمدللہ کہنا چاہیے. یعنی ابتدا بھی اللہ کے نام سے ہو اور انتہا بھی اللہ کے نام سے ہو، تو جہاں وہ ثواب ہے وہاں خود سورہ کی فضیلت ہے کہ اگر کسی کھانے پہ کھا لیا جائے تو بس اوقات جب آپ ڈاکٹروں کے پاس جائیے، حکیم کے پاس جائیے، طبیبوں کے پاس جائیے، تو ان سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اکثر بیماریاں پیٹ کی وجہ سے ہوتی ہیں.
بے شک.
اور اگر آدمی چاہتا ہے کہ بہت سی بیماریاں اس سے دور ہو جائیں تو کچھ دن کھانے وغیرہ پر کنٹرول اور پرہیز سے آدمی بہت سی بیماریوں کا علاج ہے، تو
بیماریوں سے بچ سکتا ہے.
بچ سکتا ہے، بچ سکتا ہے.
معدہ کہتے ہیں کہ معدہ جو ہے وہ تمام بیماریوں کا گھر ہے.
جی جی. تو اس کی روشنی میں اور اگر یہ سب فلسفے ہیں خود روزے کے واجب ہونے کے بھی، تو اگر بسا اوقات چونکہ یہ سبب بن سکتا ہے آدمی کے بیمار ہونے کا، تو فرم اس کا علاج پہلے سے دے دیا، پیشگیری پہلے سے دے دی.
بہت آسان سا نسخہ جو ہے وہ پیغمبر نے اپنے کلام مبارک میں جو ہے وہ تمام مسلمانوں کو دے دیا ہے،
پیش کر دیا. کھانے سے پہلے سورہ کی تلاوت کریں تو وہ کھانا نقصان نہیں دے گا
انشاءاللہ.
اگر اجازت ہو ایک حدیث ہو امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی، آپ نے فرمایا اسی طرح کی، البتہ اسی مضمون اور اسی مفہوم کی یہ حدیث ہے کہ اذا قرأت على طعام يخاف منه كان شفاء من كل داء. یعنی بالکل ایسے جو نبی پاک نے فرمایا تھا وہ امام جعفر صادق نے، فقط ایک بات اور امام جعفر صادق کی طرف سے وہ اس میں اضافہ ہے. اور ظاہر ہے کہ امام جعفر صادق ہوں، امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام، یا ہمارے اور دوسرے ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام، وہ سب انہی علوم اور انہی معلومات کا مخزن ہے جو نبی پاک کی طرف سے ان تک ودیع ہوا ہے. تو وہی
گویا قول پیغمبر کی تفسیر ہے کہ اس میں مزید وضاحت
جی ملتی ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر اس سورے کو پانی پر پڑھیں اور پانی پر پڑھنے کے بعد اس کا پانی اس شخص پر چھڑکیں کہ جس جو اپنے کو بیمار اور بالکل باقاعدہ، چونکہ قلب کا لفظ بھی ہے تو ہوئے این ممکن ہے دلی بیماری، ورنہ جس کے کوئی احساس ہو رہا ہے کہ میں کسی طرح کا بیمار ہوں، ایک بیماری کا احساس اس کے یہاں ہو رہا ہے، پانی پر سورہ پڑھنے کے بعد پانی کے چھیٹے اس شخص کو اگر دیے جائیں گے، یہ معلوم نہیں ہے، پتہ تو ہے کہ بیمار ہے، یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ بیماری کی وجہ کیا ہے. بہت سی کبھی کبھی آدمی لا علاج ہو جاتا ہے کہ بیمار تو ہے اور بیماری کا سبب نہیں پتہ ہوتا. تو ایسی بیماری کہ جس کا سبب بھی نہ معلوم ہو، تو پانی پر اس سورے کو پڑھنے کے بعد اگر اس پانی سے اس کو چھیٹے دیے جائیں تو امام نے فرمایا ہے کہ وہ مرض اس سے جاتا رہے گا اور انشاءاللہ اس کو مرض سے فاقہ مل جائے گا.
کیا کہنا،
تو یہ بھوک سے یعنی پیٹ بھرنے کا بھی سبب ہے، بیماریوں سے دور رہنے کا بھی سبب ہے، اور بیماروں کو شفا کا بھی. یوں پورا قرآن شفا ہے اور اس سورے کی یہ خاص
خصوصی فضیلت ہے جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی آپ نے احادیث پیش کی. قبلہ، اس سورے کے اندر جو اہم ترین مطالب ہیں، ایک اجمالی طور پر اس پہ ہم گفتگو کر لیں، پھر ایک ایک کر کے ہم آیات کو بیان کریں گے اور اس کی تفسیر کے حوالے سے آپ مفصل گفتگو کریں گے. اس سورے میں کن مطالب کو نازل کیا گیا ہے، کون سے مفاہیم اس کے اندر پوشیدہ ہیں کہ جن کو آپ ضروری سمجھتے ہیں کہ بیان کیا جائے؟
دیکھیں، ये दरअसल जैसे मैंने अभी आपके पहले सवाल के जवाब में भी जिक्र किया है कि यूं तो सूरह फील के साथ मिलकर इसके मतालिब तय होते हैं, यानी ये सूरह फील का एक तरीके से तकमेला और तदावुम है।
क़िबला, अगर आप इजाज़त दें तो यहाँ पे दोस्त कह रहे हैं कि एक ब्रेक ले लिया जाए, फिर इंशाल्लाह इस सवाल का जवाब आप असर नौ जो है वो शुरू कीजिएगा। मोहतरम नाज़रीन, आपकी खिदमत में हम हाज़िर हैं, हमारे साथ रहिएगा। इंशाल्लाह एक मुख्तसर सा वक्फ़ा होगा, फिर उसके बाद आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। आप देख रहे हैं प्रोग्राम पयाम रहमान, कि जिसमें हम सूरह कुरैश या सूरह इलाफ भी कहा जाता है उसका तारुफ पेश कर रहे हैं। वक्फ़े के बाद हाज़िर होंगे। नाज़रीन, वक्फ़े के बाद आपकी खिदमत में हाज़िर हैं सूरह इलाफ के तारुफ के साथ हमारे मौजिज़ मेहमान जनाब मौलाना सैयद जमाल अब्बास नकवी सिरसवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गुफ्तगू में हमारे साथ शरीक हैं। क़िबला, इस सूरह के अंदर जो मज़ामीन और जो मतालिब नाजिल किए गए हैं वो क्या है?
जी, गुजारिश मैं ये कर रहा था इस सवाल के जवाब में कि यानी दरअसल ये सूरह जो है सूरह फील के साथ मिलकर इसके मतालिब पूरे होते हैं। इंशाल्लाह जब इसकी तफसीर में आएंगे तो इस पर मज़ीद रोशनी डालें। अहम बात जैसा कि सूरह फील में भी थी, इस सूरह में भी है कि खुदावंद आलम ने कुरैश पर अपने खुसूसी फजल और करम और इनायत का इसमें तज़किरा किया है कि यानी तमाम यूँ वो खुदाए जहान है, पूरी दुनिया का मालिक है, पूरी दुनिया के का खालिक है, किसी भी तबके से उसका ताल्लुक़ हो, किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ हो, उसके इबादत गुज़ार हो या उसके नाफरमान हो, सबका वो खालिक, सबका वो मालिक है। लेकिन उसके बावजूद बस औक़ात उसकी रहमत और उसकी मरहमत कुछ लोगों के साथ अपनी मसलहतों की वजह से मखसूस हो जाया करती हैं। तो कुरैश जैसे जनाब मूसा के ज़माने में बनी इसराइल पर एक खसूसी इनायत थी और उसका कुरान में जा बजा तस्करा भी किया है कि बनी इसराइल पर खुदावंद आलम की क्या नेमतें थीं, क्या अलताफ़ थे उनके लिए, आसमान से दस्तरखान भी आए और फल और
मन्नो
खाने
सलवा नाजिल
मन्नो
हुआ,
सलवा भी
बेशक
नाजिल हुआ
बेशक।
वगैरह, उनके लिए रास्ते बनाए गए। तो ऐसी कुरैश पर खुदा की जो खसूसी इनायतें थीं उसका इस सूरह में तस्करा किया गया है। और उन इनायतों में जो एक अहम इनायत है उसकी तरफ इशारा किया गया है, वह है उनका सर्दियों और गर्मियों में सफ़र तजारती, जो सबब बनता था उनके भूख और प्यास को ख़त्म करने का, उनके फ़क्र व फ़ाक़े को ख़त्म करने का। अगर हम मक्के मुकर्रमा जहाँ पर कुरैश आबाद थे, जब इंशाल्लाह कुरैश पर हम गुफ्तगू करेंगे तो कोशिश करेंगे कि बाज़ चीज़ें जुग्राफी एतबार से ही मक्के मुकर्रमा के बारे में ज़िक्र की जा सकें। तो ख़ुद मक्के मुकर्रमा चूँकि संगलाख जगह है, यहाँ पर पहाड़ हैं और खेती बाड़ी नहीं है, पानी कम फराहम होता है,
खुश्क पहाड़ है,
खुश्क पहाड़ हैं और वैसी ज़मीन नहीं जहाँ पर बागात वगैरह नहीं हुआ करते थे। तो इस वजह से यकीनी तौर पर उनको खाने पीने की वजह से या हैवान रखने में भी दुश्वारियाँ पेश होती थीं। तो इस बुनियाद पर वो अपने आज़ुके को फराहम करने के लिए मजबूर होते थे कि अतराफ़ व अकनाफ के सफ़र पेश करें। और उस ज़माने में
तिजारत उनका एक अहम तरीन बुनियादी पेशा था।
पेशा इसलिए भी था कि मजबूर थे उसके लिए वो, यानी
सही,
अगर उनको ज़िंदा रहना और खाना पीना है, सारी चीज़ें बाकी रखनी है, तो फिर उनके पास असबाब हयात और
बेशक,
वसायल और इम्कानात का होना बहुत ज़रूरी है।
बिल्कुल।
तो इस वजह से ऐसा तो खुदावंद आलम ने इस खसूसी इनायत की तरफ भी कि जो तुम सफ़र किया करते थे उस सफ़र में जो सहूलतें फराहम की हैं इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू की जाएगी। तो इनके जो खसूसी इनायत को कि उस सफ़र में उनका महफूज रहना, मामून रहना, कि जैसे मैं अभी अर्ज़ कर रहा था उस ज़माने में सफ़र आम भी नहीं था, आसान भी नहीं था। दूर दराज का सफ़र करने में मुख्तलिफ जो ख़तरात भी हो सकते थे, तबीयी ख़तरात भी हो सकते हैं। मान लो आदमी सफ़र करते हुए जा रहा है, कोई रास्ते तो बने हुए नहीं, आंधी तूफान आया और रास्ते ही बदल गया, सारी चीज़ें हो सकती है, नहीं
बिल्कुल
रास्ता चेंज हो जाए, सारे पगडंडियाँ ख़त्म हो जाए, ये सारे मसाइल। और उसके अलावा चोरों का और सारकों का और लुटेरों का ख़तरा अलग, और फिर जब आदमी साजो सामान के साथ जाएगा, साजो सामान के साथ आएगा तो लूटने वालों के लिए भी ये ज़्यादा अच्छा मौका है लूटने के लिए बनिस्बत आम मुसाफिरों को लूटने के।
बेशक।
तो उस सिलसिले में यानी उस इनायत का
बिल्कुल,
खुदावंद
और
आलम
फिर
ने
उस तरह آج کے دور کی طرح کوئی ایسا محکمہ موسمیات جیسا کہ وہ سفر پہ نکلنے سے پہلے بتائے کہ فلاں جگہ کا موسم جو ہے سرد ہے، فلاں جگہ کا موسم جو ہے وہ گرم ہے، یا فلاں جگہ بارش ہونے والی، ایسی کوئی چیز
ایسی
نہیں
بھی
تھی.
کوئی چیز نہیں تھی. اور دوسری چیز یہ، ہاں آدمی اس زمانے میں البتہ یعنی علم نجوم کے ماہر حضرات یا ستارہ شناس افراد موجودہ جگہ کا تو یقین پتہ لگا لیں گے، لیکن جیسا آپ نے کہا آئندہ کے بارے میں یا دوسری جگہوں کے بارے میں یہ ظاہر ہے بڑا مشکل ہوتا تھا. تو اس خصوصی نعت کا اس میں اس سورہ میں حوالہ دیا گیا ہے قریش کے لیے. اور اس کے بعد یعنی اس عنایت کے نتیجے میں خدا نے تقاضا کیا ہے کہ جب ہم نے تم پر یہ خصوصی عنایت کی ہے یہ بھی، اور دوسرا جب سورہ فیل سے وابستہ رکھیں گے کہ ہم نے ابرہہ کے شر سے تمہیں اور تمہارے اور اپنے گھر کو جو تمہارے پاس ہے جس کی ہم جواری کا تمہیں شرف حاصل ہے اس کو محفوظ رکھا ہے، تو تم اس رب کی پرستش کرو جو اس گھر کا مالک ہے اور اس کا وہ ذمہ دار ہے آزل بیت. تو اس میں خود رب اپنی عبادت کے ساتھ ان عبادت کے تقاضے کے ساتھ اپنی بھی جو شناخت کروائی ہے، رب حاضل بیت ایک اس گھر کا مالک جس کو ابرہہ کے شر سے بچایا ہے، اور کون رب الذی اطعمہم من جوع و آمنہم من خوف جس نے تم کو بھوک اور پیاس سے بچایا ہے اور جن کو تمہیں خوف و ہراس کی زندگی سے محفوظ و مامون رکھا ہے. تو ہم تین مطالب کو خصوصی طور پہ مطلب کو اس سورہ میں پہچان سکتے ہیں، ایک ہے قریش پر خصوصی عنایت، اور پھر دوسرا ہے ان کا گرمی اور سردی میں اپنی آذوقہ حیات کو فراہم کرنے کے لیے سفر، جو ہمیں اس بات کی طرف اشارہ بھی دے رہا ہے کہ یہ آذوقہ حیات کو فراہم کرنے کے لیے سفر بھی اللہ کی عنایتوں کے ساتھ ہی میسر ہے، ایسا نہیں کہ اللہ سے جدا کوئی راستہ. اور دوسرا ہے عبادت پروردگار اور اطاعت خدا اور اس کی فرما روائی.
قبلہ ایک نقطہ میرے لیے بالکل روشن ہو گیا، آپ نے فرمایا کہ سورہ ایلاف اگر بالخصوص نماز میں کوئی سورہ فیل کو پڑھنا چاہے سورہ حمد کے بعد تو وہ ضروری ہے کہ،
یا اسی طریقے سے سورہ قریش کو پڑھنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے فیل
کو پڑھے،
یا فیل پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے بعد
سورہ قریش کو بھی مکمل جو ہے وہ تمام کرے اور اس کی تلاوت کرے. میں یہ سوچتا تھا بعض اوقات یہ ہر سورہ کی ابتدا ایک خاص جگہ سے ہوتی ہے، لیکن سورہ قریش کی ابتدا جو ہے وہ لے ایلاف سے، یعنی جار اور مجرور سے ہے کہ قریش کے لیے پروردگار نے انتظام کیا. کس چیز کا انتظام کیا؟ تو وہ ابتدا کے لیے کوئی ایسا جملہ ہوتا ہے کہ جہاں انا کے ذریعے، یا جس طرح سورہ فیل میں خود علم ترا کیفا کہ اے رسول کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا. تو اب سمجھ میں آیا ہے نقطہ کہ یہ چونکہ پچھلے سورہ سے مربوط ہے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، تب وہ لئیلاف کا معنی جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے اور واضح سمجھ میں آتا ہے. بہت ہی اہم نقطہ تھا قبلہ. ایلاف کے معنی کیا ہیں؟ ایلاف کسے کہتے ہیں؟
جی یعنی اب گویا ہم اپنی گفتگو میں خود سورے کے
بعض جو الفاظ ہیں
اور اس کی
ان کی وضاحت ہو جائے.
جی یہ بھی بات جو آپ نے اس وقت ذکر کی ہے یہ بھی بہت ظاہر ہے، یہی اصل بات ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی تفسیر پر نظر رکھیں تو بہت سی آیتیں بہت سی آیت کے ساتھ ربط رکھتی ہیں. چونکہ یہاں آیت بنائی گئی، مثلا پہلی آیہ کریمہ ہے لئیلاف قریشین، لئیلاف قریشین ابھی آپ نے ذکر بھی کیا، اور ہو سکتا ہے ہمارے بعض ناظرین سامعین اور دیکھنے والوں کے لیے یہ ایک یعنی سنگین گفتگو ہو، لیکن ان کو واضح کر دوں لئیلاف عربی گرامر کے لحاظ سے گویا یہ نہ اسم ہے نہ فعل ہے بلکہ جار مجرور حرف جو بغیر فعل کے اس کا تذکرہ اچھا نہیں ہوتا. مثلا ایلاف قریشین
نامکمل
مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور ایلاف قریشین مل کے مجرور ہے ایلاف کا، جس کا اردو میں ترجمہ ایسے ہوگا قریش کے لیے. تو ایک دم سے آدمی کے لیے سوال پیدا ہوتا ہے قریش کے لیے کیا،
صحیح
کیا قریش کے لیے مثلا. تو یہ یعنی اکیلی آیت جو ہے یہ جب تک اس کو دوسروں کے ساتھ نہیں جوڑا جائے گا تو یہ ناقص رہ جاتی ہے. تو مفسرین کی بہت سی گفتگو ہے اس کے بارے میں. بعض نے کہا ہے کہ یہ سورہ فیل میں جو سب سے آخر میں فعل ہے، سورہ فیل کی آخری آیت کیا تھی؟ فجعلہم کعصف مأکول. خداوند عالم نے اصحاب فیل پر یہ عذاب نازل کیا اور عذاب کا نتیجہ کیا تھا؟ کہ ان کو چبائے ہوئے بھوسے کی مانند کر دیا، معنی نہیں, بالکل چبایا بھوسا بنا دیا, بالکل ریزہ ریزہ ذرہ ذرہ ہو گیا, ان کا وجود ختم ہو گیا, خاک کے ساتھ یکساں ہو گئے. تو اس میں جعلا جو ہے اس سے متعلق بعض مفسرین نے قرار دیا, یعنی یہ جو قرار دیا انہیں, یعنی ابرہہ پر عذاب نازل کیا, سب کچھ کیوں کیا؟ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ, قریش کے ایلاف کے لیے. اب ایلاف آپ نے پوچھا بھی, میں جب اس کی روشنی کروں, میں نے لفظ ہی اس لیے استعمال کیا ہے کہ اس کے کئی معنی ہو سکتے ہیں, اور مفسرین نے مختلف معنی لکھے بھی ہیں, اور زیادہ تر جو معنی ہے, البتہ میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں اور ابھی ذکر بھی کروں گا, اسی لیے بھی میں لفظ ہی استعمال کر رہا ہوں معنی کے بجائے. یعنی یہ جو کچھ بھی ہوا, بعض مفسرین نے کہا یہ لے ایلاف ہے, متعلق ہے جعلا سے, جو قرآن کریم اس میں سورہ فیل کی آخری آیت میں, تو جب اس سے متعلق ہوا, یعنی یہ جو کچھ بھی کارروائی تھی کس کے لیے تھی؟ لے ایلاف قریش, یوں مانا اس کا پورا ہو جاتا ہے, وہ وہی جو آپ کے لیے بھی ایک مشکل تھی اور کہ وہ کیا ہے, تو ایک حل ہو گیا, یعنی بغیر اس کو ملائے ہوئے نہیں. بعض مفسرین نے کہا ایک فیل, یعنی بسا اوقات اگر کہیں جار و مجرور ہوتا ہے تو وہاں عربی گرامر اتنی وسیع ہوتی, وہاں پر فیل اگر لفظوں میں ذکر نہیں ہوتا ہے تو وہ تقدیر میں ہوتا ہے, جیسے خود سامنے کی آئے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم, بے حرف جر ہے, اسم مجرور ہے, اور پھر اسم مضاف ہے, اللہ مضاف الیہ ہے, رحمان صفت اور موصوف ہیں, تو اللہ رحمان رحیم یہ سب مل کے, یعنی اللہ صفت اور موصوف کے ساتھ ہو جاتا ہے, یعنی سب ملنے کے بعد مضاف الیہ ہو جاتا ہے اسم کا, اسم مضاف اور مضاف الیہ ملنے کے بعد مجرور ہو جاتے ہیں بے کے, اللہ کے نام سے, تو اب کیا ہے اللہ کے نام سے, یہ بھی بالکل ناقص ہو جاتا ہے. تو مفسرین نے لکھا ہے اور ساری روایت موجود ہیں, یعنی یہاں ایک فعل پوشیدہ ہے, تقدیر میں ہے, مقدر میں, جو آدمی گفتگو میں نہیں, عرب وغیرہ یہ سب شروع نہیں کرتے. اللہ کے نام سے کیا مطلب, یعنی اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں
اللہ, تو اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم,
جو کام کر رہے ہیں
اللہ کے نام سے, یعنی کیا
کیا
اس میں ایک ابہام ہے,
ابہام کیا ہے کہ یعنی گویا ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ کہیں, کیا مطلب ہو؟ اب جب آپ پانی پی رہے ہو کہہ رہے ہیں بسم اللہ, یعنی گویا میں پانی پیتا ہوں اللہ کے نام سے. جب آپ کتاب پڑھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بسم اللہ, یعنی گویا میں کتاب پڑھ رہا ہوں اللہ کے نام سے. آپ ٹیکسی میں سوار ہو رہے ہیں کہہ رہے ہیں بسم اللہ, تو یعنی گویا اس وقت میں جو سوار ہو رہا ہوں یہ اللہ کے نام سے. وہ فعل مقدر, یعنی جو جہاں وہ استعمال ہو رہا ہے اس کے ساتھ, تو بس اوقات ایسا بھی ہوتا ہے. تو
بعض گویا وہاں ایک کہتے ہیں جیسے علماء گرامر عربی, وہاں ایک ابتدعو, یعنی میں ابتدا کرتا ہوں, یا اشرعو میں شروع کرتا ہوں,
کوئی چیز شروع کر رہے ہیں تو ابتدعو, کوئی چیز یعنی شروع کر رہے ہیں, یا وہ جیسے میں نے بالکل صاف مثالیں دی, بہت اچھی مثالیں ہیں اگر اس پر غور کریں, بالکل عوامانہ, یعنی اگر آپ دسترخوان میں لوگوں نے کہا کہ آپ بسم اللہ کریں کھانا کھائیں, تو گویا یہ لقمہ اٹھاتا ہوں میں اللہ کے نام سے. آپ اگر سفر کر رہے ہیں,
لقمہ اٹھانا ایک فعل ہے,
فعل ہے, یعنی کوئی میں اٹھا جو رہا ہوں یہ اللہ کے نام سے. تو ایسے ہی بعض مفسرین نے یہاں بھی کہا ہے یہاں پر ایک فعل ممکن مقدر ہو, اس سے متعلق ہو سکتا ہے. تیسرا ایک نظریہ یہ بھی ہے جو اس میں ایک فعل استعمال ہوا, ظاہر ہے نہ پہلی آیت میں ہے نہ دوسری آیت میں, تیسری آیت میں فَلْيَعْبُدُوا, قریش کو چاہیے کہ عبادت کریں, کس کی عبادت کریں؟ رب ھٰذَا الْبَيْتِ, اس گھر کے. اب ھٰذَا الْبَيْتِ یہ گھر, تو آدمی سوچے گا یہ گھر, یعنی گویا بھی جس گھر کا تذکرہ پچھلے سورے میں گزرا ہے, اس خدا کی وہ عبادت کریں. تو یہاں جو یعبدو, یعنی گویا یہ عبادت کریں, یہاں جو عبادت ہے یہ ایلاف اس سے متعلق ہے, اس سے مربوط پھر یہ گفتگو ہو جاتی ہے, یعنی ایلاف قریش کس کے لیے؟ عبادت خدا کے لیے. قریش کا ایلاف عبادت خدا یہاں سے مربوط ہو جاتی. تو یہ وضاحت تھی اس گویا آپ کے بات کی, جو آپ نے کہا ایک مشکل حل ہوئی اور بہت سے مسائل, تو ایسی چیز ہے. آپ نے جو اس وقت
قبلہ اگر آپ جاتے ہیں تو یہاں پھر ایک دفعہ بریک کا وقت ہوا, انشاءاللہ بریک کے بعد آپ جو اس نقطے کو بیان کرنا چاہ رہے تھے کہ جو مفسرین نے بیان کی ہے, اور آپ اپنی وہاں پہ ایک نظر دینا چاہ رہے ہیں, تو انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم اس کو آگے بڑھائیں گے. ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان, کے جس میں ہم آپ کی خدمت میں سورہ قریش کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے مہمان جناب مولانا سید جمال عباس نقوی صاحب ہیں, ہمارے ساتھ رہیے, وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین, آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پیام رحمان کے ساتھ, اور ہمارے پروگرام کا یہ آخری وقفہ تھا. انشاءاللہ ہمارے پاس تقریباً 4 منٹ رہتے ہیں, اور اس 4 منٹ میں ہم کسی حد تک بات کو آگے بڑھائیں گے, لیکن ظاہراً اس پروگرام میں بھی بات مکمل نہیں ہو سکے گی, اور اگلے ہفتے پھر آپ کی خدمت میں سورہ قریش کے تعارف کے ساتھ حاضر ہوں گے. قبلہ نقوی صاحب, آپ ایلاف کے معنی کے حوالے سے گفتگو فرما رہے ہیں.
جی میں یہاں پر بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ جو دو چار معنی ذکر ہوئے ہیں اس کو مستند طریقے سے آپ کے سامنے پڑھوں. میں جب ہم لغت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو جو اس وقت لغت کی کتاب جامع کتابیں ہیں آخری میں وہ تاج العروس لسان العرب بہت سے معنی ذکر کیے ہیں, انس محبت وغیرہ. ایک معنی وہاں انہوں نے ذکر کیے الاف کے معاہدے کے معنی میں, الاف کے ایک معنی معاہدے لسان العرب نے, عہد و پیمان معاہدہ قرارداد کسی کے ساتھ بھی مثال کے طور پر عہد و پیمان وہی. اور جو یہ عنصر محبت کے معنی بھی استعمال ہوئے ہیں اور الاف یعنی عہد و پیمان کے معنی,
جیسے تالیف کہا جاتا ہے یا تالیف القلوب یا مؤلفۃ القلوب,
وہ سب انسیت اور محبت اور یعنی ان کے دوستی اور بھائی چارگی کے معنی میں. یہ دو یعنی وہ معنی ہیں جو الاف کے ہم سیٹ کر سکتے ہیں اس آیہ کریمہ کے ترجمے کو سمجھنے کے لیے. یہ میں نے پہلے اس لیے ذکر کیا کہ یہ جب ہم لغت کا مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں اس کے بہت سے معنی الف لام اور فے کے معنی ہیں وہاں یہاں سے سیٹ ہونے والے معنی ان آیہ کریمہ کے ساتھ دو معنی ہیں, ایک معاہدے کے قرارداد عہد و پیمان اور دوسرا یعنی انسیت اور محبت. اب یہاں پر میں آپ کے سامنے بعض ترجمے پیش کروں جو مفسرین نے ذکر کیے ہیں. جب ہم قرآن کریم کو ابھی آپ نے کلپ میں بھی دیکھا یہاں پر ترجمہ پیش کیا گیا, مثلا اصحاب یہ بریکٹ میں کہا اصحاب فیل کا جو یہ عذاب تھا یہ اس بنا پر تھا کہ قریش اس سرزمین مقدس سے الفت رکھیں, یعنی یہ جو ہم نے عذاب نازل کیا ہے وہ کیوں, تاکہ قریش زمین سے محبت یعنی خانہ کعبہ سے اور زمین مکہ مکرمہ سے الفت رکھیں, انہیں سردیوں اور گرمیوں کے سفروں سے الفت ہے. اور پھر دوسری ہے نا ایلافہم رحلت الشتاء, یعنی ہم نے یہ عذاب نازل کیا ہے, عذاب کیا مطلب یعنی خانہ کعبہ کی حفاظت کی ہے, ابراہ پر ہم نے یعنی جو ابابیل کا لشکر بھیجنے کے بعد ان کو تباہ و برباد کر دیا, یہ سب کس لیے ہے کہ قریش خانہ کعبہ سے الفت رکھیں ایک. اور پھر دوسرا لفظ ایلاف کا استعمال ہوتا ہے دوسری آیت میں ایلافہم رحلت الشتاء, انہیں سردیوں اور گرمیوں کے سفر سے الفت ہے. صاحب تفسیر نمونہ نے یہ ترجمہ پیش کیا ہے علامہ ناصر مکارم شرعی صاحب, اور اردو کا جو اس کتاب کا ترجمہ ہوا ہے اردو میں بھی اس میں بھی انہوں نے یہی ترجمہ پیش کیا. اور اکثر قرآن کریم کی جو تفسیر ہوئی ہے اور ترجمہ ہوا اس میں یہی ترجمہ پایا جاتا ہے. ایک جگہ اور بھی البتہ یعنی سائیڈ میں یعنی حاشیے میں خود صاحب تفسیر نمونہ نے بھی لکھا ہے کہ بعض نے الاف کی معالفت اور عہد و پیمان کے ساتھ تفسیر کی ہے, یعنی الاف کے یہاں معنی کیا ہے معالفت, معالفت کیا مطلب عہد اور پیمان, یعنی جو لغت میں لفظ استعمال.
ہمارے پاس صرف ایک منٹ رہتا
تو میرے خیال سے یہ گفتگو اور بحث ہم جو ہیں
جی اس کو اگلے پروگرام کے لیے چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ. اگر آخری میں کوئی نقطہ آپ,
ہاں بس تو میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہمارے سامعین کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہو سکتا ہے
علمی حوالے سے,
علمی حوالے سے وہ مطالعہ وغیرہ.
خود علوم قرآن کا جو شوق رکھنے والے افراد ہیں جو ذوق رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس بارے میں ریسرچ کریں, تحقیق کریں کہ ایلاف کے معنی کون سے معنی یہاں پہ معاہدے کے بہتر رہیں گے یا جو الفت اور انس اور اس محبت کے معنی ہیں. بہت بہت شکریہ قبلہ, انشاءاللہ اہم جو آیات ہیں اس کے بعد والی جو قریش کے حوالے سے, جی ہاں بالکل انشاءاللہ اس کو ہم آئندہ ہفتے کوشش کریں گے کہ مکمل کریں. تو ناظرین یہاں پہ پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے, انشاءاللہ آئندہ ہفتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سورہ قریش ہی کا تعارف لے کے حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے مجھے اور میرے مہمان کو اجازت دیجیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, فی امان اللہ. يرحم من لا ترحمه العباد.